رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الحاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد. محترم سامعین، انشاءاللہ آج اور کل اور پرسوں کی گفتگو کے بعد آپ کی زحمت رفع ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے کہ موضوع تھوڑا سخت ہے اور سننا تو سخت ہے ہی، یہ بیان کرنا بھی بڑا سخت ہے البتہ، کیونکہ موضوع میں جو ہے وہ ایسی بحث ہے کہ جو ایک تو تاریخی بحث ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موقع نہیں ملتا کہ نعرہ یا صلوات زیادہ ہو سکے، جس کی وجہ سے یقیناً مومنین جو ہیں وہ البتہ. تو عرض یہ ہے کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں ایک چھوٹی سی خطا جو کہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں ہو چکی ہے اس کو میں رفع کر دوں اور وہ ابہام نہ رہے، اور جو ہے وہ سبقت لسانی یا عدم توجہ کی وجہ سے بیان ہو گیا ہے اس کو میں توضیح کر دوں کہ واضح ہو جائے دوستوں کے لیے اور وہ صحیح ہو جائے. معاویہ کی موت کے متعلق جو ہے وہ تین روایتیں ملتی ہیں، تقریباً حافظ ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں تین یا چار قول نقل کیے ہیں. ایک قول 59 ہجری کا ہے شروع کا، ایک قول 59 کے وسط کا ہے، اور ایک قول جو ہے 60 کا ہے، 22 رجب 60 کا. البتہ جو زیادہ مورد اعتماد قول ہے وہ 22 60 کا ہے، البتہ پچھلے بھی قول موجود ہیں. تو گفتگو میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ 3-3.5 سال تو یہ خطا رف ہو جائے، اور معاویہ کی جو موت ہے اس کے متعلق یا تو جو پہلی روایت ہے اس کے مطابق 1.25 سال بنتا ہے یا 1.5 سال قریب، دوسری روایت کے مطابق سال بنتا ہے، تیسری روایت کے مطابق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 6 ماہ یا کچھ اس طرح عرصہ پہلے بنتا ہے. البتہ یہ ایک خطا تھی، کسی بزرگ نے اس کی طرف متوجہ کیا، میں ان کا بھی ممنون ہوں، اور باقی معذرت چاہتا ہوں کہ سب قتل لسانی عدم توجہ کی وجہ سے یہ ہو گیا، بالآخر انسان ہے. یہ تو بات کلیئر. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے دو سوال اٹھائے تھے بنیادی، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام اس دور میں کیا کرتے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی کیا فعالیت تھی، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اتنا فریب جو دیا گیا، اتنا جال جو بنایا گیا معاویہ کی طرف سے، کیوں لوگوں نے فریب کھا لیا. یہ دو سوال اٹھائے تھے. پہلے سوال کا حد توان جواب عرض کیا تھا کہ آخری جملہ وہ جو منا میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا اور جس طرح فعالیت کی تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور خطبے کا آخری جملہ یہ تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے نور کو بچا دو گے. یہاں تک بات پہنچی تھی. جب امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس کے بعد اب توجہ فرمائیں کہ وقت میں نے عرض کر دیا تھا کس طرح کا تھا، کہ امام علیہ السلام تنہا ہے، مدینے میں ہے، اور حالت بھی عرض کر دی تھی، تکرار نہیں کرنا چاہتا. لیکن پھر آپ ذرا توجہ فرمائیں، امام علیہ السلام کے پاس نہ یہ منبر تھا، نہ ہی نماز جمعہ کا خطبہ تھا، نہ ہی کوئی ایسی محفل تھی کہ جس میں وہ بیان فرماتے، اور اس غربت کی حالت میں امام نے ایک ایک فرد کو اپنا پیغام پہنچایا. یہاں ایک ضمناً سوال آتا ہے ذہن میں، اور پہلے میں نے یہ مطرح بھی کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اس کا جواب عرض کروں گا، کہ معاویہ کے دور میں امام نے کیوں مقاومت نہیں کی، کیوں قیام نہیں کیا. ضمناً اس کو حل کرتے ہوئے انشاءاللہ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، یہ ضمنی ایک سوال ہے. اگر امام حسین علیہ السلام اس حالت میں جو میں نے عرض کی ہے قیام کرتے تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا، علنا اپنی فعالیت کرتے، مخفی نہ رکھتے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. ہوتا یہ کہ امام علیہ السلام کے جو گنے چنے انگلیوں پہ، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں سے گنے جا سکتے ہیں، جو انصار تھے یا چاہنے والے تھے یا مومن تھے، وہ بھی کل حسرت انگشت میں دندان ہو جاتے، حسرت آ جاتی کہ ایک حسین تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یعنی امام حسین علیہ السلام علنا فعالیت کرتے شہید ہو جاتے، اور وہ جو اصحاب تھے تھوڑے بہت وہ کہتے کہ ایک حسین تھے وہ بھی ہم نے ہاتھ سے دے دیے. اور آپ نے تاریخ میں بعض شخصیات کا ذکر ہے، اس میں ایک عمر ہے، عمر نامی ایک شخص ہے، اور اسی طرح ایک حجر نامی شخص ہے، البتہ تاریخ میں ہے، میں زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا. آپ نے یقیناً پہلی دفعہ یہ نام سنیں گے، اس طرح کے نام البتہ سنے، لیکن خود وہ شخص جو مراد ہے وہ یقیناً کم، یعنی تاریخ میں بھی ان کا کم ذکر ہے. انہوں نے اسی دوران قیام کیا تھا معاویہ کے خلاف، قیام کیا تھا انہوں نے، لیکن آج ان کا تاریخ میں نہ نام ہے، نہ ان کے لیے کوئی گریہ کرتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ ان کا بھی غریزہ یہی تھا کہ یہ باطل حکومت ہے، قیام کرنا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ آج بالکل نام ان کے یہاں صبح آتے ہیں بلکہ نام کا بھی ممبر سے ذکر نہیں ہوتا. اگر حسین ابن علی علیہ السلام بھی علنا فعالیت کرتے شہید ہو جاتے تو آج امام حسین علیہ السلام کا بھی نام نہ ہوتا. پھر ایک اور مثال ہے اس سے بھی زیادہ, زید شہید کی. حتی زید امام زین العابدین علیہ السلام کے آپ کو معلوم ہے کیا لگتے ہیں, امام باقر علیہ السلام کے جو بھائی ہیں, امام کے بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. زید شہید کی شہادت بھی شاید آپ نے پڑھی ہو یا سنی ہو, بڑی دردناک سا شہادت ہے. قتل کیا گیا, جلایا گیا, سولی پہ لٹکایا گیا, بہت سارے ایسے مثال. لیکن آج زید شہید کے لیے کوئی آنسو نہیں بہاتا, کوئی مسائل نہیں پڑے جاتے. آپ نے توجہ فرمائی ہے نا, ہے آل رسول ہی, آل حسین ہی ہے, لیکن کیا وجہ ہے؟ مظلومیت بھی ہے لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا جو ذکر کا جو پہلو ہے نہیں آتا مجالس میں یا کتابوں میں بھی اس طرح نہیں موجود, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر حسین ابن علی بھی بے وقت قیام کرتے یعنی معاویہ کے زمانے میں تو وہ ان کا بھی یہی آتا کہ آج حسین اسی طرح تھا کہ معاویہ قتل کر دیتا امام کو, شہید ہو جاتے. تو اس وقت کی سیاست اور جو میڈیا چھایا ہوا تھا اور لوگوں کی آنکھوں کے پردے پڑے ہوئے تھے اور حق بھول رہے تھے لوگ, وہ بھی اس بات کو بھی بھول جاتے. لیکن امام علیہ السلام نے اس وقت قیام کیا ہے کہ جس سے کم از کم ایک تو افراد مل گئے تھے اور دوسرا اس سٹیج پہ امام پہنچ گئے تھے کہ لوگ آج نام موجود ہے امام کا اور لوگوں نے اس چراغ سے ہدایت لی ہے اور لیتے رہیں گے, ورنہ تاریخ کے بہت سارے جو قصے بہت سارے قیام ہوئے اسی طرح یہ ختم ہو جاتا. یہ ایک سوال تھا اس کا جواب. آگے چلتے ہیں کہ جو دوسرا سوال ہے کہ جس طرح معاویہ نے فریب دیا, جال بنے, یہ ساری گفتگو میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. سوال ہوتا ہے کہ اس طرف سے امت نے کیوں اس فریب کو کھایا, کیوں اس فریب اور دھوکے میں آ گئی. مثلا ایک ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ تھی سارے دھوکے میں آ گئے, کیوں ایسا تھا؟ کل عرض کیا تھا یہ. تو یہاں پہ ایک دو قاعدے بھی ہیں, ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے انفعال. ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے انفعال. البتہ یہ فلسفے کی اصطلاح ہے, آسان الفاظ میں ہم اسے کہتے ہیں اثر اور تاثیر. توجہ ہے نا آپ کی, اثر اور تاثیر. یعنی معاویہ نے ان عوامل سے اثر کیا اور عوام نے اس اثر کو قبول کیا, تاثیر اسے کہیں گے نا, صحیح ہے یا نہیں؟ اثر تو میں نے آپ کو بتا دیا, اثر کیا تھا, فعل کیا تھا, کہ کیسے جو ہے اس نے جس عوامل کا فاعل بنا معاویہ اور کیسے اس عوامل کا اثر اور منفعل بنے یہ امت جو ہے کیوں بنی, یہ سوال ہے. آسان جملہ ایک جو کہ امت نے معاویہ کے اس حربوں سے فریب کیوں کھایا, ایک جملے میں یہ سوال ہے, کیوں کھایا, دھوکہ کیوں کھایا. تو یہاں پہ مقدمتاً آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کر کے تو پھر انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے پھر نورانی جملات کی طرف جو کتاب میں اور دوسری کتابوں میں نقل ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس سے انشاءاللہ ہم اقتباس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ تاریخ میں, آج توجہ رہے ذرا آپ کی, بلند سلوات پڑھیں تاکہ اللہ تاریخ میں بہت سارے حوادث اور واقعات گزرے ہیں, لیکن وہ حوادث اور واقعات اسی طرح بعین ہی سیم تکرار نہیں ہوتے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جاتی ہے, تاریخ کا تکرار ہوتا ہے, ریپیٹیشن ہوتی ہے, لیکن سیم اسی طرح جو ہے وہ نہیں دہرائے جاتے, بالکل اسی طرح نہیں دہرائے جاتے. جیسا کہ رسول خدا کی معروف اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں حدیث اور آپ نے سنی ہوگی کہ کہ جو کام جو چیزیں بنی اسرائیل کی قوم میں گزر چکی ہیں, بنی اسرائیل پر آ چکی ہیں, وہ میری امت پر بھی آئیں گی اور وہ حالت میری امت پر بھی ہوگی. حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ لو دخلوا, مثلا اگر وہ داخل ہوئے ہوں گے حجر ذبن جہر ذبن, کہ مثلا اگر جہر ذبن کہ اگر وہ یہ جو کیا کہتے ہیں کاکروچ کے دل میں بھی داخل ہوئے ہوں گے, دخل تم ہو کہ تم بھی اس میں داخل ہوگے, یعنی اگر وہ کاکروچ کے سوراخ میں سے بھی گزرے ہوں گے, یہ حدیث بھی ہے, اضافہ کیا پیغمبر نے کہ وہ کام جو کہ بنی اسرائیل پہ گزرے وہ میری امت پہ بھی گزریں گے, حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل ایک کو کاکروچ کے سوراخ سے بھی گزری ہوگی نا تو داخل ہوئی ہوگی تو یہ میری امت بھی اس میں داخل ہوگی. آیا اس کا حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس طرح مثلا بنی اسرائیل میں کیا تھا, فرعون تھا, فرعون کیا کہتا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا رب اعلی ہوں, آیا اسی طرح, یا مثلا قارون تھا جو اپنی ثروت اور دولت کے گمان پہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا, یا مثلا سامری تھا جس نے بچڑا بنایا اور لوگوں کو سجدے کے لیے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ, کہ یہ تمہارا بھی خدا اور موسیٰ کا بھی خدا. آیا ایسا ہے کہ ہر دور میں فرعون سیم وہی فرعون اور اسی عزم کے ساتھ آئے گا, یا مثلا قارون یا سامری؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, سیم وہی سچویشن نہیں ہے, تاریخ دہرائی جائے گی لیکن بالکل اسی طرح نہیں ہے, بالکل اسی طرح نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا کہ واقعہ رونما ہوگا لیکن وہ واقعہ میں اور اس واقعہ میں, مثلا تاریخ کے واقعہ میں اور اس واقعہ میں کیا مماثلت ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ روح ہے واقعہ اور واقعہ کی بنیاد جو ہے نا وہ ایک ہوگی, دونوں کی بنیاد ایک ہوگی. اسی طرح آج بھی فرعون ہوگا, یہ نہیں کہے گا انا ربکم الاعلی, لیکن اس کی بنیاد اور خاصے وہی ہوں گی, طریقہ اس کا وہی ہوگا. اب آ جائیں آگے, جیسا کہ پیغمبر سے پہلے تاریخ دہرائی جا رہی ہے یا دہرائی گئی, تو پیغمبر کے بعد کے جو مسائل ہیں اس کی بھی تو تاریخ دہرائی جائے گی نا. اب معاویہ کے دور میں جو آپ سن چکے ہیں کہ مثلا کس طرح انہوں نے یہ جال بچھایا اس کے کارندوں نے اور معاویہ نے, جب معاویہ جیسا انسان خواستے رکھتا ہے نا, اصل میں کیا ہے کہ معاویہ ایک نام ہے, اصل میں تو وہ خواہشات اور وہ بنیادوں کا اور ایک روح کا نام ہے نا معاویہ, ایک روح, ایک مثلا خواستے وہ ہے. اگر آج کے زمانے میں بھی کسی طرح کا ایک شخص جس کی خواست, جس کی روح, جس کی تمنا یہ ہو کہ میں حکومت کروں, میرا بیٹا سلطنت میں آ جائے, وہ سیم وہی عمل کرے گا جو کہ معاویہ نے عمل کیا تھا, نام مختلف ہوگا اس کا. اور آج دیکھ لیں عرب کی ساری حکومتیں کیا ہیں, کل پاکستان کی حکومت پہ تھوڑی جرا کی تھی تو میرے اوپر جرا ممکنہ شروع ہوئی, تو میں اس کے لیے بھی واضح کر دوں کہ دیکھیں کل اگر مجلس کو غور سے سنا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. میں نے عرض کیا تھا امام حسن, میں تکرار کر رہا ہوں صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے, میرے اوپر یہ فریضہ ہے میرا. ممکنہ دوستان انٹرنیٹ پہ سنے جی پرویز مشرف صاحب کی کیوں مخالفت کر دی, نہیں کوئی میری ذاتی مخالفت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, توجہ فرمائیں. کل عرض کیا تھا امام حسین اسلام ایک ایک کو بلاتے ہیں, بیٹا بیٹھ جائے, ایک ایک کو بلاتے ہیں, ایک ایک کو, اور کیا فرماتے ہیں, نزدیک بلا کے کہتے ہیں اسمعوا مقالتی واکتموا قولی, کہ میرے مقالات سنو, میری باتوں کو چھپا لو, وقتمو کتم یکتمو چھپا لو. اور کیا کہتے تھے کہ یہ حکومت باطل ہے, توجہ رہے آپ کی, یہ حکومت باطل ہے, یہ حکومت اسلامی ارزشوں کو برباد کر رہی ہے, یہ نابود کر رہی ہے اسلام کو, اور یہ بھی نہ کہنا کہ حسین نے کہا ہے. اور کیوں پھر چھپاتے تھے, کہتے انی اخاف ان یندرس الحق ھذا الحق و یذهب, کیوں فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کیوں چھپ کے فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ حق بھول نہ جائے لوگ, حق چلا نہ جائے. اب آپ دیکھیں کہ امام کے پاس عرض کیا نہ ممبر تھا نہ نماز جمعہ تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو امام پھر بھی حکومت کے ظالم ہونے کو مینشن کر رہے ہیں. اور آج تو ہمارے پاس ممبر بھی ہے, مرکز بھی ہے, جگہ بھی ہے, تو ہم ظالم حکومت کو مینشن نہ کریں. واقعی عجیب ہے, عجب حسینی ہے ہم کہ ایک ظالم آیا. پرویز مشرف ظالم نہیں ہے, چلو سمجھ لیتے ہیں کہ تھوڑا کم ظالم ہے, زیادہ ظالم نہیں سمجھتے. چلو میں یہ بات واپس لے لیتا ہوں کہ طول تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا اس نے. آیا فاسق نہیں ہے, فاجر نہیں ہے, آیا اس نے ظلم نہیں کیا, عادل ہے. کیا کو اس کو عادل کو یہاں بیٹھ کے, خدا اس سے پہلے موت آ جانی چاہیے کہ اس کو عادل کہا جائے. یہی تو حق اور باطل کے درمیان امام حسین علیہ السلام درس دے رہے ہیں کہ جو باطل حکومت ہو, اسلام اور مسلمین کے نام سے باطل حکومت ہو, اس کی جرا کرو. مسلمانوں پہ حکومت بھی کر رہا ہو اور ہو بھی اس ذہن کا, اور مجھ سے کوئی تقاضا کرے جی آپ نے کیوں ان کو برا کیا, اچھا کہوں اس کو, کیا تعریف کروں اس کی, کہاں سے لاؤں تعریف. ظلم کی کیا تعریف ہے کہ ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہے, ہارون رشید کے دور میں, ہارون رشید جب حج پہ جاتا تھا کس کے اونٹ لیتا تھا, ایک ایسے امام کے صحابی کے اونٹ لیتا تھا جو کہ جائز اونٹ تھے, جن میں کوئی حرام کی کمائی نہیں تھی, توجہ ہے نا. اور امام علیہ السلام کے جب صحابی امام کے پاس آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہوں؟ کہ تم اس کو اونٹ دیتے ہو. کس کو؟ ہارون رشید کو. کہتے ہیں صحابی, کہتے ہیں مولا میں تو اونٹ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ حج پہ جاتا ہے, میں اس لیے نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے شیعوں پہ, اس لیے نہیں دے رہا, میں تو حج کے لیے دے رہا ہوں, خالص عبادت کے لیے دے رہا ہوں, اور اسی لیے میرے اونٹ وہ لیتا ہے. امام کہتے ہیں پھر بھی ہم تم سے ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ اس لیے کہ تم ظالم کی معاونت کرتے ہو. آؤنت ظالم, معاونت کرتے ہو. کیسے معاونت کرتے ہو؟ اس طرح کہ جب تم اونٹ دیتے ہو, تم تو لیتے ہو کرایہ. حتیٰ ہارون رشید کے پاس اپنے تو اونٹ تھے نا, سلطنت کا مالک کو اتنی بڑی کا اونٹ نہ ہوں گے اپنے, کیوں ایک کرائے کے اونٹ لے کے جا رہا ہے؟ کیونکہ حج باطل ہو جاتا تھا, اس کو پتا تھا میرا مال حرام ہے, پتا تھا میں ظالم ہوں, اس کو پتا ہے میں ظالم ہوں, اس کو پتا ہے میں ظالم ہوں, لیکن امت کو نہیں پتا چلا کہ ظالم ہے. اور جب امام کا صحابی دیتا ہے, امام فرماتے تم اسے اجارے پہ دیتے ہو, کرائے پہ دیتے ہو, جب وہ لے جاتا ہے تو تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے, تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ جائے اور خیر سے واپس آئے, تاکہ میرے اونٹ مجھے مل جائے نا, اونٹ مجھے مل جائے. یہ جو خیر ہے نا تمہارے دل میں ظالم کے لیے, یہ معاونت الظالم ہے, یہ خیر معاونت الظالم ہے, ہیلپ ہے ظالم کی, کیونکہ تم ہمارے دشمن کی سلامتی کی دعا رکھتے ہو دل میں. اگر اونٹ نہ دو تو نہ تمہارے دل میں وہ تمنا رہے اور دعا رہے کہ ظالم باقی رہے. اب دیکھیں ظاہراً تو کاروبار چل رہا ہے نا, لیکن امام علیہ السلام یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ظالم کی حمایت کیا ہے, یعنی ادنا سا دل میں آ جانا اپنے غرض کے لیے, اپنے اونٹ چند بچانے کے لیے. امام اسے کہتے ہیں تم ظالم کے معاون ہو. تو اگر اٹھ کے جناب کہیں کہ بسم اللہ پرویز مشرف صاحب, تو پھر کیا ہے؟ امام خوش ہوں گے اس پہ؟ بتا میرا مقصد نہیں ہے اس پہ جرا کروں, کیونکہ میری منزلت اس سے بہت الحمدللہ علی ہے, وہ تو پست ہے کیونکہ ظالم ہے, اور الحمدللہ ہم مکتب اہل بیت پہ ہیں, سب سے بڑا فرق یہ ہے. لیکن میں واضح کرنا چاہتا تھا ان بزرگان کے لیے یا دوستان کے لیے جو اس میں خفا ہے کہ میں نے کیوں بیٹھ کے یاد جرا کر دی ہے. اور امام کا درس یہ ہے کہ ظالم حکومت کی پہچان کرو, ظالم کہو. امام خود چھپ چھپ کے ظالم کہہ رہے ہیں تاکہ حق نہ مٹ جائے. آج اگر ہم اس کو ظالم نہ کہیں گے تو کل ہمارے بچے کہیں گے کہ جی علماء نے تائید کی ہے, ان کی نام ہی نہیں لیا ان کا ظلم میں, نام ہی نہیں لیا ظالم میں, تو کیسے جو ہے وہ پھر پتا چلے گا بچوں کو کہ ظالم کون ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. حق مٹ جائے گا اور کل پھر ہم بھی ان کے ساتھ شمار ہو جائیں گے جو حق مٹانے والے تھے. لہذا عزیزو کہ اس وقت تاریخ کے جو واقعات دہرائے جاتے ہیں سیم نہیں ہوتے, اسی طرح نہیں ہوتے. دوبارہ اپنے موضوع پہ پلٹ رہا ہوں کہ سیم نہیں ہوتے. کیسے ہوتے ہیں؟ روح میں واقعہ پائی جاتی ہے, اثرات بدل جاتے ہیں, طریقہ کار بدل جاتا ہے. اور اسی طرح حسین ابن علی کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ جب لوگوں نے اس تمام جال کو دیکھا تو اس میں آ گئے. سوال پہ ہم پلٹتے ہیں کہ کیوں آئے؟ آج بھی یہی جال بنایا جاتا ہے لیکن اسی طرح نہیں. میں نے جو مقدمہ کیا اس کا مقصد یہ تھا, اس طرح نہیں بنایا جاتا, تھوڑا سا مختلف بنایا جاتا ہے. اور یہ درس ہے ہمارے لیے, عبرت ہے کہ ہم اس جال سے نکلنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے رجوع کریں, کیونکہ وہ چراغ ہدایت ہے, کیونکہ چراغ ہدایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی اگر وہی شرائط آ جائیں, وہی حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگ فریب کھانے لگے جیسا کہ کھا رہے ہیں, یہ فریب ہی کھا رہے ہیں نا جو ظالم کو اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں, فریب کھانا ہی ہے نا یہ. مثلا ابھی تو وہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے, کیونکہ ہم تو ظاہر دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے, اور پھر بھی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنا ظلم نہیں ہوا, حتیٰ کہ ایک دانہ غذا کا بھی نہ ملے. مولا علی خود اپنی حکومت کے بارے میں فرماتے ہیں, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں مولا علی کی حکومت کی تصویر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, عدل الہی کو کس طرح رائج کیا, کہ اگر ایک دانہ, ایک حیوان بھی حکومت میں بھوکا رہ جائے یا اس کا حق ادا نہ ہو تو اس وقت تک علی علیہ السلام نیند نہیں ٹھکرتے, تو کجا کئی خون بہ جائیں, وہاں کوئی سوال نہیں ہے. تو اب عرض کروں کہ اگر اس دور میں بھی فریب دیا جائے تو یہ جو میں آگے نقطہ عرض کرتا ہوں یہ ہماری زندگی کو بنا جائے گا, ہمیں اسے فریب سے, دھوکے سے بچا جائے گا. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, جس طرح انہوں نے دھوکہ کھایا تھا آج ہم زیر سوال لا رہے ہیں انہیں کہ کیوں دھوکہ کھایا انہوں نے. آج یہ نہ ہو کہ ان کے دھوکہ کھانے پہ ہم جو ہے وہ عبرت کرتے رہے یا مثلا جرا کرتے رہے, لیکن خود اسی وقت اسی طریقے سے دھوکہ کھاتے رہے دنیا میں. یہ نہ ہو جائے نا, وہ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا, یہ نہ ہو کہ ہم کہتے رہے جی انہوں نے دھوکہ کھا لیا, پتہ نہیں کیسے کھا لیا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ ہم بھی اسی دھوکے میں زندگی گزار دیں اور بعد میں ہمیں بعد میں آنے والے کہیں یہ بھی دھوکہ کھا کے گئے اور وہ بھی دھوکہ کھا کے گئے. یہ نہ ایسے نہ ہو. اب آپ توجہ فرمائیں کہ کس طرح دھوکہ کھایا انہوں نے, اور یہاں پہ میں پھر اپنے مولا کے نورانی جملات سے آپ کو جو ہے وہ مستفید کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام یہاں پہ تین عوامل بتاتے ہیں, تین عامل بتاتے ہیں. آپ بلند سلوات پڑھیں, میں آپ کی خدمت میں. تین عامل فرماتے ہیں. سب سے پہلا عامل امام فرماتے ہیں کیا, کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنا, پہلا سبب ان کی بربادی کا, ان کے دھوکہ اور فریب کھانے کا. کیا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنا, بخالت سے کام لینا, کنجوسی کرنا. تشریح انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنا. جان جو ہے وہ اس کی انشاءاللہ تشریح عرض کروں گا. تیسرا امام فرماتے ہیں کہ اپنے قبیلے میں ان کے روب میں آ کے, دبدبے میں آ کے حق نہ کہنا. یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے دھوکہ کھانے کے عوامل بنی, کہ ان لوگوں نے معاویہ کی ان تین زمینوں سے جو عرض کیے تھے اور تین جو پولیسیاں اس نے وعد کی تھیں اس سے دھوکہ کھایا. وہ چھ چیزوں سے جو دھوکہ کھایا, کیونکہ سکے کے دو رخ کا لڑ کیا تھا, ایک رخ ہے کہ دھوکہ دیا, کیسے دیا وہ عرض کر دیا, اور دوسرا رخ ہے دھوکہ کھایا, کیسے کھایا وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے, ان تین چیزوں کی وجہ سے. اور امام فرماتے ہیں ولا مالا بذلتموہ, کہ تم نے مال میں بذل نہیں کیا، ولا نفسن خطر تم بہا للذی خلقہا، کہ تم نے اس نفس کو نہیں دیا، خطرے میں نہیں ڈالا جو اس کے لیے خلق ہوا تھا، اللہ کے لیے اس نفس کو خطرے میں نہیں ڈالا، لا نفسن خطر تمہا کہ تم نے خطر تمہا کہ تم نے اس کو خطرے میں نہیں ڈالا نفس کو، ولا عشیرتن ادئی تمہا فی ذات اللہ کہ تم نے اللہ کی ذات کے لیے اپنی قبیلے اور قوم کی مخالفت نہیں کی. یہ تین چیزیں انشاءاللہ تینوں پہ عرض کرتا ہوں، تشریح کرتا ہوں. پہلا جملہ کیا ہے؟ لا مالن بذلتموہ، کہ تم نے مال میں بذل نہیں کیا، دیا نہیں ہے مال. صحیح ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ تمہاری، یہ بھی منا کا خطبہ امام کا، انشاءاللہ اس کے سارا آخر تک یہی چلے گا، کم کم خدا توفیق دے کے واقعی نور ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں، یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ حجت خدا ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اچھی موقعیت دی تھی، معاشرہ دیا تھا، شرافت بخشی تھی، تم مثلا رئیس تھے قبیلوں کے، کیونکہ قبیلوں کے رئیسوں کو منا میں بلاتے تھے نا، عرض کیا تھا کل، اور ایک چھوٹا گروہ بنا کے انہیں یہ کہتے، پہلے سرزنش کرتے تھے، یہ سرزنش کے الفاظ ہیں جو مثلا، اور مختلف البتہ یہ جو جملات ہیں یہ تین چار کتابوں میں آپ کو ملیں گے. تحف العقول ایک کتاب ہے، اس میں ایک کتاب ہے بہار الانوار، اس میں مفصل آپ کو یہ ملے گا، اور اس کے بعد جو اس کتاب میں بھی ہے لیکن اس میں یہ جو جملات ہیں موجود نہیں ہیں، بعض جملات اس میں نقل کیے گئے ہیں، بعض نہیں کیے گئے. اور اسی طرح آپ کو مقتل حسین کی کتابوں میں، وہ جو بڑی کتابیں ہیں، اس میں یہ جملے بعض جگہ ملیں گے. ایک اور کتاب ہے لمعات الحسین، اس کے علاوہ یہ آغا تہرانی کی لکھی ہوئی ہے، وہ ایک اور آغا کی لکھی ہوئی ہے، ابھی مجھے ذہن میں نام نہیں ہے، کوئی عرب میرے خیال سے تاہا کر کے ان کا نام ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سارے جملات، وہ اس سے موٹی ہے، اتنی موٹی ہے. تو ایک ابھی نئی کتاب جو ہے وہ چھپی ہے تقریباً چند سال پہلے، وہ آغا دشتی کی کتاب ہے، جس میں جس کو کہتے ہیں فرہنگ کلمات حسین، یعنی امام حسین علیہ السلام کی کلمات کی ڈکشنری، وہ بھی موٹی کتاب ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. برکت یہ آپ کتابیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ یہاں میں جو کمی کاستی رہ گئی ہے وہاں رجوع کر کے تو اس بحث اور اس گفتگو کو کنٹینیوس رکھیں، یہ نہیں کہ سن لیا اور بات تمام. نہیں، میں بس آپ کو ابتدا تھوڑی سی دے رہا ہوں، باقی آپ کا کام ہے کہ بحر علم میں داخل ہونا اور علم میں اہل بیت سے استفادہ کرنا. صلوات پر دن اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں شرف بخشا لیکن تم نے بخل کیا، کس میں؟ مال خرچ کرنے میں. اسلام کی تشریح، اسلام کی توضیح، اسلام کی ترویج میں، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے تم نے مال دینے سے گریز کیا، بخل کیا. ٹھیک ہے؟ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں امام کی مراد خمس و زکات جنہوں نے نہیں دی وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے بالکل بھی. میں دو دلیلیں عرض کرتا ہوں اس کے لیے. خمس و زکات جو نہیں دیتا وہ تو ہے چور ہے اہل بیت، وہ اہل بیت کا چور ہے، سیدھی بات ہے. کیسے؟ کہ ہم آج جو دشمنی کیے ہوئے ہیں بہت ساروں سے، وہ اس بات پہ کیے ہوئے کہ بعض لوگوں کو ہم چور اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کے مال چرانے والے، خبز غصب کرنے والے، یہاں کا غصب کرنے والے، ہم ان سے برات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہی فعل ہم میں بھی ہو تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نا، اس کو ہم برا کہہ رہے ہیں. وہی چیز میری، میں مثلا آپ سے کہوں کہ آپ کی جیب میں جو ہے وہ ایک نا غیر شرعی چیز ہے، اور وہ میری جیب میں بھی موجود ہو تو آپ کہیں گے اپنی جیب میں تو پہلے دیکھو نا موجود ہے، پھر بعد میری جیب پہ جرا کر لینا. خود انسان جو ہے حق کے اہل بیت دینا روکے رکھے اس کو، اور دوسروں کو کہے وہ اس نے حق کھا لیا تھا اس لیے ہم اسے نہیں مان. سیدہ کا حق کیا تھا؟ فقط صدق نہیں تھا. صحیح البخاری میں، کتاب المغازی میں، باب غزوہ خیبر میں، حدیث نمبر 4241 اور 4242 میں باقاعدہ یہ ذکر ہے. ام المومنین سے روایت ہے، اچھی خاصی طولانی روایت ہے. کیا ہے وہ روایت؟ یہ ہے کہ امام فاطمہ سلام اللہ علیہ نے 3 سوال کیے تھے، ایک سوال نہیں تھا کیا، صحیح البخاری میں ہے. 3 سوال، ہم ایک زیادہ مینشن کرتے ہیں فدق، 3 سوال کیے تھے. کون کون سے؟ ایک کیا تھا فدق کا، ایک کیا تھا مال فے کا، ایک کیا تھا خون سے خیبر کا. 3 سوال ہیں صحیح البخاری میں، ایک نہیں ہے، 3 سوال کیے بی بی نے. اور جواب کیا ہے؟ فابا فلان، فلان نے انکار کیا، فلان فلان نے انکار کیا. کیا؟ ان یدفع الی فاطمہ شیئا منہا، کہ فاطمہ کو ایک چیز بھی اس میں سے دے. لہذا فدق تو ایک جرم، مالس ہے دوسرا جرم، خمس تیسرا جرم. خمس کا لفظ آیا، اور یہ آیا، یہ حدیث کیوں آئی ہے اس میں باب خیبر میں؟ خیبر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اصل میں کتاب المغازی یعنی جنگوں والی کتاب، اور باب غزوہ خیبر، کیونکہ خیبر کا بقیہ خمس جو تھا اس کا بی بی نے سوال کیا تھا، اس لیے بخاری نے، امام بخاری نے اس میں، اس باب میں اس حدیث کو لایا، کیونکہ بی بی نے خمس کا بقیہ خمس جو ہے خیبر کا بقیہ خمس طلب کیا تھا، لہذا غزوہ خیبر میں اس کو حدیث کو لایا. صحیح ہے؟ اب دیکھیں اگر ہم بھی خمس کھا لیں، بیٹھے رہیں، ادا نہ کریں، تو پھر مسئلہ بن جائے گا. اور یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، بھی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے خمس؟ تو سورہ انفال کی 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، پڑھ لیں جا کے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے اس میں غیر سید کا کہاں سے، سہم امام کہاں سے آ گیا؟ للہ ولرسول، کہ اللہ کا بھی حق ہے اور رسول کا بھی ہے، اور یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور ابن سبیل کا ہے. صحیح ہے؟ یہاں پہ تقریباً اگر فقہی بحث میں نہیں جانا چاہتا، اگر جایا جائے تو تقریباً 6 حق بنتے ہیں، 2 نہیں بنتے، 6 حق بنتے ہیں. ہم فقہ میں جب پڑھتے ہیں اپنی لمحہ کتاب میں یا مثلا دوسری کتابوں میں، وہاں 6 حق بنتے ہیں، 3 جو ہیں اللہ کے، 3 جو ہیں رسول کے، جو سادات سے مختص ہیں، خود رسول کا، رسول کے قرابت داروں کا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں پہ ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ یتیم غریب مسکین لکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بعض اوقات دوستان اٹھا کے، ایک دفعہ امارات میں ایسا ہی ہوا، آ جاتے ہیں جی مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، ایسے ہی کون سے سید کو دینا یہ حق ہے، یہ تو یتیم غریب مسکین مطلقاً لکھا ہوا ہے، تو سید تو نہ ہی نہیں آیا ادھر. تو وہاں پہ اعلیٰ فرمان کا بھی اگر قرآن ترجمہ کوئی پڑھے گا، تو سائڈ میں حاشیے میں حدیث لکھی ہے سورہ کافی کی، جس میں امام صادق علیہ السلام قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ، مثلا قسم ہے خدا کی کہ یہ جو یتیم غریب مسکین ہے ہم سید ہیں. یہ میں اس لیے ذرا جواب دے رہا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے شبہات ایجاد کر دیتے ہیں معاشرے میں بلا علم اور پتہ نہیں ہوتا، مطالعہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ ذہن میں رکھ لیں. اور یہی تو اجتہاد ہے کہ مثلا قرآن کی آیت کو پڑھ کے سارے حصے نکالنا اور سسٹم سارا وضع کرنا، اور یہی تو اس کا یہی فائدہ کہ تقلید کر کے، اگر جس نے تقلید کی ہوگی وہ ان چکروں میں پڑے گا نہیں، مشکل میں نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی نہیں گمراہ کرے گا. ایک نقصان سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ جو تقلید نہیں کرتے وہ خود اجتہاد شروع کرتے ہیں. جب خود اجتہاد شروع کرتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ اصول پڑے ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ لوگوں کو بھی جو اپنی تقلید میں لے آتے ہیں، اور وہ ایسی تقلید ہو جو کہ نہ مثلا کسی بھی طرف نہیں لے کے جاتی. یہ ایک نقصان ہے. اور پیچھے سے لائن یہ ہے آج کل کہ اجتہاد، مرجعیت اور تقلید کو جتنا نیچے کیا جا کرے، تاکہ اپنے اجتہادات ہوں اور ہر ایک مذہب ایجاد کر کے اپنا بیٹھا ہو. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. ہر یہاں ہم نکلے کہ خمس یہاں پہ امام نہیں فرما رہے، بلکہ کیا زکات اور خمس کے علاوہ خود مال کو دو. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری دلیل کیا ہے. یہ جو بزل مادہ ہوتا ہے نا، لا مالن بزل تم ہو، کہ تم نے مال بزلا، قربانی کے معنی میں آتا ہے عربی میں، کہ جو مال تم نے قربان نہیں کیا، اضافہ نہیں دیا. جہاں بھی اضافے کے لیے کلمہ آتا ہے عربی میں، بزلا کا معنی آتا ہے. اگر واجب آتا، تم نے واجب ادا نہیں کیا، امام فرماتے ہیں واجب ادا، خمس کیونکہ زکات واجب ہے، واجبات ادا نہیں کیا، نہیں, امام فرمایا کہ بزل تم کہ مال قربان نہیں کیا تم نے, یہ بھی ایک دوسری دلیل ہے. اور جب مال قربان نہیں کیا تو وہ مال نہ قربان کرنا ملت کو اس طرف لے جاتا ہے کہ آج کیا ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے قتل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں وہ؟ اس لیے فریب کھا جاتے ہیں نا. مال دین کس لیے خرچ نہیں کیا؟ دین کی توضیح تشریح, دین کو واضح کرنے کے, دین کو پھیلانے کے لیے مال نہیں جب صرف کیا. دین نہیں پھیلا کیونکہ دین حق ہے, حق مٹ گیا چھپ گیا, صحیح ہے نا؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہونا, جب حق مٹ جائے گا حق والوں کو زندہ رہنے دے گا کوئی؟ حق والوں کو زمین روئے زمین پہ پھرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لہذا اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں, امام فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے میں بخل کیا جس کی وجہ سے حق مٹ گیا یا مثلا مٹنے کے قریب ہو گیا, اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی علت بنی اور معاویہ کے دھوکوں کی علت یہ بنی. اور آج بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ مجھے مال دے دیں یا وہاں بھیج دیں یا وہاں, نہیں, آپ اسی معاشرے میں حق جو مٹ رہا ہو ہمارے گھروں میں, ہماری اولادیں جو جا رہی ہوں, اس کے لیے ادارے کا قائم کرنا, سکول کا قائم کرنا جیسا کہ آپ کے عزائم میں ہے, کبھی مال دینے میں گریز نہ کریں. میں نہیں یہ کہتا کونسل کو دے گا مال کے پڑھے ہمیں ملے, یہ میری بالکل غرض نہیں ہے, وہ تو خدا جو ہے وہ جانتا ہے. لیکن اصل میں اگر ہم نے بھی بخل کیا مال دینے سے تو کیا ہوگا, ادارہ نہیں بنے گا, ہدایت نہیں پھیلے گی, لوگ بچے نیو جنریشن گمراہ ہو جائے گی, تو کیا ہوگا, حق مٹ جائے گا. بلکہ آج میں رضوی صاحب سے ملاقات بھی تھی تو وہ بھی فرما رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ ایسا قائم کیا جائے یہاں پہ کہ جس سے یہ جو بچے لے لیے جاتے ہیں گورنمنٹ لے لیتی ہے اور سید بچے ہوتے ہیں اور وہ کل کو کافر ہو جاتے ہیں, تو وہ کم از کم کافر نہ ہو, ایک ادارہ ایسا ہو جو ان کی ہولڈ کر لے. دیکھیں یہ مال یہاں خرچ ہوگا. اور اسی طرح جو ہے باقاعدہ طور پر مولانا اجمال نقوی صاحب, شاید آپ جانتے ہیں, وہاں ہوتے ہیں, تشریف رکھتے ہیں مونٹریال میں, وہ بتا رہے تھے مجھے کہ وہ امریکہ محرم پڑھ کے آئے اس دفعہ, کہ وہ جس جگہ محرم پڑے ہیں اس ایریے کا جو چرچ ہے اس کا جو پادری ہے وہ کراچی رضویہ میں ایک سید, انہوں نے نام بھی لیا اب میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ اس سید کا بیٹا ہے. کیسے پادری بن گیا وہ؟ کیونکہ مال خرچ کرنے والوں نے, یا دوسرے زمینیں, البتہ خالی مال نہیں دوسرے زمینیں بھی ہیں, یا میں بھی اس میں شامل ہوں, یہ ممبر بھی, کہ وہ فرائض انجام نہیں دیے گئے جس کی وجہ سے حق چلا گیا. اور سید ہے, اولاد رسول ہے, تو وہ عیسائی پادری ہے, بلکہ حق چلا جائے مال میں بخل کی جائے تو. اور امام, میں پھر عرض کر دوں, خمس زکات نہیں کہہ رہے, واجبات کا مال نہیں کہہ رہے. مثلا ہم کہیں کہ ہم نے واجبات کا مال دے دیا کافی ہے بھائی, دے دیا ہے, نہیں, قربانی دیں اور دیکھ لیں کہ معاشرہ اگر واقعی ذلت میں اور نابودی میں جا رہا ہے اسلام, تو اس وقت گاڑی اچھی رکھنا حرام ہو جاتی ہے, گھر اچھا رکھنا حرام ہو جاتا ہے. کیونکہ امام نے مینشن کیا اس جملے میں کہ لا مالن بذلتموہ, کہ تم نے مال کو چھوڑا نہیں اپنی طرف سے, دیا نہیں ہے, اور نابود ہو گیا معاشرہ, نکل گیا معاشرہ. اور اس کے بعد پھر امام کیا فرماتے ہیں, ولا نفسن خاطر تم بہا للذی خالق بہا, کہ دوسرا آپ بتا رہے کہ پہلی علت کیا تھی, انہوں نے مال میں بخل کیا, دوسری علت کیا تھی, دوسری علت یہ تھی کہ انہوں نے جان کو خداوند عالم کے لیے, جس کے لیے جان خلق ہوئی تھی, للذی خالق تھا, کہ جس کے لیے یہ نفس خلق کیا گیا تھا, کیا کیا تھا, خطرے میں نہیں ڈالا, یہ نہیں کہا قربان, خطرے میں نہیں ڈالا. امام نے رکھے کم ترین جملہ استعمال کیا, دیکھیں واقعی حکمت ہے, اگر موقع ہو تو انسان اس کی شرح کرے. علماء نے اس جملات کی شرح لکھی ہے بڑی کتابوں میں, کہ کیوں امام نے کہا کہ تم نے نفس کو خطرے میں نہیں ڈالا, خطرے میں بہت بڑا مفہوم ہے خطرہ، چھوٹا مفہوم نہیں ہے. ہم آج کل دیکھیں امر بالمعروف کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی امر بالمعروف اور نہیں المنکر وہاں صحیح نہیں ہے جہاں جان خطرے میں ہو جائے. یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن جہاں پر ایمان اور اسلام خطرے میں اور نابودی کے دہنے پہ پہنچاؤ وہاں پہ واجب ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا. وہاں اس طرح نہیں ہے کہ امر بالمعروف میں صحیح نہیں ہے، بلکہ وہاں ضروری ہے، وہاں لازم ہے کہ انسان خطرے میں ڈالے اپنی جان کو. کہ انسان جو ہے وہ خطرہ کیا ہے، ممکن ہے اس میں جان چلی جائے، آخری سٹیج یہ ہے. ممکن ہے اس سے پہلے جو سٹیجز ہیں انسان کو کھڑا ہونا پڑے، مثلا جو ولنٹیئر ہے یہاں پہ خدمت کرتے ہیں، خدا ان کی خدمات میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے اور ان کو توفیق دے اور توفیقات میں اضافہ اور اجر عظیم دے. دیکھیں کہ یہ جو ہیں یہ سردی میں کھڑے رہتے ہیں باہر، جب عاشورا خصوصاً یا مناسبت ہوتی ہے یقیناً سردی ہے، کھڑے رہتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتے. سردی لگ سکتی ہے، مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ خطرے میں ڈالنا، یہ کیا کر رہے ہیں، خطرے میں ڈال کے جان کو مقصد حسینی کو بلند کر رہے ہیں. اسی طرح بیبیاں بھی کرتی ہیں، اسی طرح تو نے تاریخ میں جیسا میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ خطرے میں ڈال کے اپنے آپ کو تم زیارت حسین پہ گئے ہیں اور اب بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ مقصد فوت نہ ہو، حق فوت نہ ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ امر بالمعروف کے لیے یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم کہیں کہ اس طرح نہیں، مہم و اہم کو دیکھا جائے. اگر دین نابودی کے پہنچ چکا ہے تو اس وقت واجب ہے کہ ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں. لیکن خطرے میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قیام کرنا شروع کر دیں. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا جب کہ مثلا تم سنو اور چھپا لو، اس کے بعد امام نے یہ بھی جملہ بولا تھا، میں یہ نہیں تم سے کہہ رہا قیام کرو، لیکن بس سن لو، بس سن لو، آج قیام نہ کرنا، امام نے منع کیا تھا قیام نہ کرنا، بس سن لو. کیونکہ کیوں اب کیا کہ مجھے خوف ہے کہ حق نہ ختم ہو جائے. لہذا اب بھی آپ خطرے میں ڈالے جان کو. نہیں میں کہہ رہا کہ آپ معاذ اللہ وہ دوسرے مسائل جو کہ جہلا انجام دے رہے ہیں دنیا میں اسلام کو جو ہے ذلیل کرنے کے لیے، وہ نہیں میں کہہ رہا، قطعاً نہیں. خطرے میں کیسے ڈالیں کہ جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑے آپ کی جان کی، آپ کے نفس کی، تو اس وقت کیا کریں، آپ گریز نہ کریں اس سے. مثلا آپ کو کوئی کہے بھائی میں نے مجلس حسین میں جانا، فرض کا مثال دے رہا ہوں یہ، اور مجھے جو ہے آپ کو وہاں چھوڑنا ہے، آپ کے پاس مال بھی ہے گاڑی اور جان بھی ہے، یعنی اصل ترین ہے کہ آپ اس کو اس میں صرف کریں، خطرہ بھی ہو، دیکھیں کہ اہم و مہم. اگر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اگر میں نے اس کو نہ انجام دیا، اپنی جان بچا لی، نابود ہو گئے اسلام، تو پھر اس وقت جو ہے مقصر ہوں گے، اس وقت زیر سوال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. اور اگر اتنی مہم بات نہیں ہے، مثلا ایک آدمی ہے وہاں پہ جو ہے وہ تو بنتا نہیں ہے نا، یعنی یہ تو عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں پہ جان کو خطرے میں ڈالنا صحیح ہے یا نہیں، تو یہ آپ اس پر ضرور عمل کریں. کیونکہ دوسری علت یہ تھی اس معاشرے کے فریب کھانے کی، پہلا مال میں بخل کیا، دوسرا جان کو خطرے میں ڈالنے سے بخل کیا. اور انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا امام نے پھر اس کو دوسرے الفاظ میں بھی ذکر کیا ہے اور اس کے عواقب بھی بتائے. اب دیکھیں یہ دو ہو گئے، تیسرا امام کیا فرماتے ہیں، ولا عشیرتن آدیتموہا فی ذات اللہ تعالی، کہ تم نے تیسرا کام نہیں کیا. کیا؟ کہ اپنا جو قبیلائی سسٹم تھا، قبائلی سسٹم تھا، اس میں اللہ کے لیے قیام نہیں کیا اس قبیلے میں. کیا؟ کہ قبیلہ غلط کہہ رہا تھا، تم نے رضایت خدا کے لیے قبیلے کی مخالفت نہیں کی، یعنی رضایت خدا کو حاصل نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا فی ذات اللہ، خدا کو چھوڑا ہے، قبیلے کو خوش رکھا، اس کی مخالفت نہیں مول لی. اور آج دیکھیں کہ اس وقت بہت سارے قبیلے تھے معاویہ کے زمانے میں، لوگ اس دن کیا، اس نے استفادہ کیا اس زمینے سے، اور امام فرماتے ہیں کہ تم نے قبیلے میں مقاومت نہیں کی. اب آپ دیکھیں قبائلی سسٹم میں، اس دور میں ایک قبائلی سسٹم تھا، لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ سسٹم ہے، لیکن اس کی شکل اور ہے. میں نے عرض کیا کہ میں جو مقدمہ بنایا کہ تاریخ کے واقعات بے عینے ہی نہیں دہرائے جاتے بلکہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. فرق یہ ہے اس وقت قبیلے تھے، آج قبیلے نہیں، آج پارٹیاں ہیں. آج پارٹیاں ہیں، آج سیاسی یا مثلا غیر سیاسی پارٹیاں ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا آدمی ہے، غلط کر رہا ہے، مثلا نہیں میں اس کا ساتھ دوں گا. سیاسی پارٹیاں دیکھیں دنیا میں ایسے قبیلے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ عرب میں اصل تھی، ایک عرب میں بنیاد تھی، کم ہو گئی ہے کیونکہ حالات بدلنے کی وجہ، لیکن اس کی صورت بدل گئی، پارٹیاں آ گئی ہیں. اور دیکھیں کہ یہ پارٹیاں اتنا رسوخ کی ہیں، اتنا داخل ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم میں بھی یہ مشکل پیش آ گئی ہے. کیا ہوا ہے کہ مثلا کہتے ہیں یہ ماتمی ہیں جی، یہ نمازی ہیں جی، یہ پارٹی کون بنا رہا ہے؟ یہ پیچھے سے لائن آ رہی ہے. کوئی ماتمی کو نمازی سے کون جدا کر رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یہ ماتمی اور یہ نمازی ہے؟ نمازی ہی ماتمی ہے اور ماتمی ہی نمازی ہے، لیکن کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ نہ ماتمی نماز کا مخالف ہے اللہ کے اس کی تربیت غلط ہوئی ہو، اور نہ ہی جو ہے صحیح ماتمی، اور نہ ہی جو ہے نمازی ماتم کا خلاف، لیکن پارٹی بنا دی گئی. اور پھر وہ پارٹی کا اثر، یہ تو عوامل تھے نا، عرض کیا عوامل تھے، پارٹی بنائی گئی، اور اس کا عامل جو ہے، اثر جو ہے، تاثیر جو قبول کی گئی ہے، اثر تو یہ تھا، تاثیر قبول کی گئی ہے، ہمیں آ گیا کہ ذہن میں وہ میری پارٹی کا نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس امام بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، یا مثلا یہ ساری چیزیں. البتہ وہ بعض مسائل میں نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ ہیں، بعض مسائل بھی میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو ایک جگہ سے بات کر رہا ہوں، ایک طرف سے کہ جس میں ہم پارٹی میں پڑھتے ہیں، جس میں جو ہے افتراق ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سیاسی پارٹی اس دور میں جو تھی، یعنی جو پارٹی جو قبیلہ معاویہ کا ساتھ دیتا تھا، وہ جو بھی جنایت کر سکتا تھا، جو بھی ظلم کر سکتا تھا، مثلا اگر معاویہ کا حکومت کا ساتھ دینے والا قبیلہ گناہ کرتا تھا، جنایت کرتا تھا، تو اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا دفاع کرتے تھے، دفاع کرتے تھے. اور اگر مخالف قبیلہ کوئی ایک آدمی گناہ کرتے، سارے قبیلے کے لیے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے تھے، اور سارے قبیلے کو مشکل میں ڈال دیتے تھے، اور اس بندے کو قتل کرواتے تھے. یہ دور تھا. اور آج بھی دیکھ لیں کہ حکمرانوں میں کیا ہوتا ہے، کہ میری پارٹی کا ہے، غلط بھی کر رہا ہے، جنایت بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو حکومت کی پارٹی ہوتی ہے. لیکن جو دوسرے پارٹی والے ہیں، ان کو دبا دیا جاتا ہے، پہلے وہ ظالم ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرا جو ظالم بن کے انہیں دباتا ہے. سمجھ یہ کیا کیفیت ہے کہ وہ پارٹی میں، اور آپ دیکھیں آج پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں جہاں پہ اس طرح کا نظام ہے، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کا کوئی آدمی جو بڑی سمگلنگ کر لے، جتنی بڑی جنایت کر لے، جو ظلم کر لے، قتل و غارت کر لے، اس کا کوئی چکر نہیں ہوتا، اس سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ اس کا دفاع کرتی ہے حکومت آ کے، کورٹ میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ دوسرا عامل، تیسرا عامل تھا کہ قبیلائی نظام میں، اور معاویہ کے دور میں یہی قبائل تھے جہاں پہ یہ مسائل رونما ہوئے، اور اس نے خوب استفادہ کیا اس کا خوب. اور ہم اگر چاہتے ہیں، یہ عبرت ہے، یہ پیغامات ہے عاشورہ کے ہمارے لیے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ذلت سے بچیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، تو ہم آج نہ دیکھیں کہ ایک گروہ کہے کہ جی مولوی صاحب بھی اسی گروہ کا ہونا چاہیے، نماز بھی وہی پڑھائے. اور یہ واقعی فکر چلی ہوئی ہے، ہاں، کہ میں نے سنا ہے یہاں پہ، آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے جی بندہ بھی ہماری گروہ کا ہی ہو، نماز پڑھانے والا بھی، مسائل بتانے والا بھی، حتیٰ کہ مر جائے تقلید بھی ہمارا ہی ہو. یہ معاویہ کے دور میں جن لوگوں نے شکست کھائی، ان کا دستور ہے، ان کا یہ صورتحال ہے، اس وجہ سے انہوں نے شکست کھائی، دھوکہ کھایا، کہ قبیلائی نظام میں گئے. اور کیا تھا کہ جب قبیلے کے سردار نے کہہ دیا یہ ہے حق، اس کی طرف چل دیے، جو کہا یہ باطل ہے اس کو باطل کہہ دیا. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کہ قبیلے کی جان نہیں چھوڑی، قبیلے کی مخالفت نہیں کی خدا کی رضایت کے لیے. اگر خدا کی رضایت کے لیے قبیلے کی مخالفت کرتے, قبیلے سے نکلتے, قیام کرتے خدا کی مثلا رضایت کے لیے, تو آج یہ وقت نہ آتا تم پہ, تم ذلت میں نہ جاتے, تم مشکلات میں نہ پڑتے. تم نے ایسے کیا نہ تم نے مال دیا ہے, نہ تم نے جان فشانی کی ہے, نہ جان کو خطرے میں ڈالا ہے, اور نہ تم نے جو ہے وہ قبائلی نظام سے نکلے ہو اور اللہ کی رضایت کے لیے قربانی نہیں دی اس میں بھی, تو تم جو ہو ذلت میں چلے گئے ہو. اور اس کو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جملے میں, ان تینوں چیزوں کو کہتے ہیں حب دنیا میں پڑ گئے ہو تم, حب دنیا میں چلے گئے ہو. یعنی حب دنیا ہے جو انسان کو قربانی نہیں دینے دیتی, انسان کی شجاعت کو ختم کر دیتی ہے, انسان کو نامرد بنا دیتی ہے, اور انسان کو وہ جو اندر غریزہ انسانی ہے آزادی حریت وہ چھین لیتی ہے اسے, اور انسانیت کا اصل نکال لیتی ہے. حب دنیا, اور جملہ بھی ہے, حدیث بھی ہے بہار میں, حب دنیا رأس الخطیت, کہ حب دنیا تمام غلطیوں کی جڑ اور بنیاد ہے یا ابتدا ہے. رأس کہتے ہیں سر کو, ابتدا ہے اس کی حب دنیا. حب دنیا تھی مال نہیں دیا, حب دنیا تھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا, حب دنیا تھی تم نے جو ہے وہ قبیلی نظام سے نہیں نکلے اپنی دنیا کے واسطے, بس سب پہ دنیا کی ولی ہے اور دنیا کی محبت تمہیں کھا گئی ہے اور تم یہاں ذلت تک پہنچو. اور یہاں پہ ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ آیا حب دنیا یہ ہے کہ اچھی گاڑی رکھنا, نہیں, یا مثلا اچھی فیملی, خدا کے بندوں سے پیار کرنا, یعنی دوسرے مسائل جو ہم, نہیں یہ نہیں ہے. حب دنیا یہ ہے کہ جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہو جائے, دین اور دنیا کا مقابلہ ہو جائے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا آ رہی ہے اور دین جا رہا ہے, تو اس وقت اگر دنیا کو لے لیا تو حب دنیا, اگر دین کو چھوڑا تو یہ حب دنیا کہلائے گی, اگر دین کو لیا تو حب دین کہلائے گا. مثلا یہاں پہ مسائل ہیں آپ کو, واقع ہے, میں اس کو درک کرتا ہوں, واقع مشکلات ہے, لیکن کل عرض کیا تھا کہ جو خدا کی راہ میں مقاومت کرتا ہے, خدا کہتا ہے میں اس کے لیے راہ بھی کھولتا ہوں, سبح اللہ, ان کے لیے رستے بم بناتا ہوں, صحیح, اس کی ہدایت کرتا ہوں. اگر دین کا معاملہ ہو یہاں پہ, مثلا ایک جاب کا بھی مسائل ہے یا حجاب کے مسائل ہیں خواتین میں, یا دوسرے مسائل ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ جاب کرنی ہے لیکن حجاب نہیں, یا دین اور دنیا مقابلے میں ہے, دین اور دنیا مقابلے میں ہے, اگر بی بی نے کسی نے, یا شوہر نے اپنی بی بی کو یا بہن کو یا کسی بھی کو بھیج دیا وہاں پہ کہ جاؤ تم جاب کر لو, جا کے حجاب اتار دو, جاب کر لو جا کے, تو یہ حب دنیا ہے, حب دین نہیں ہے. یہاں پہ ہم حب دنیا میں چلے گئے ہیں. یا اسی طرح حرام کی جاب مل رہی ہے, پیسے زیادہ ہیں, تو وہاں پہ اگر پیسے زیادہ دیکھ کے حرام کی جاب کی تو حب دنیا ہے, حب دین نہیں ہے. اور یہ مت سمجھے کہ یہ حب دنیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مقدار میں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا, نہیں, یہ ابتدا ہے, اور یہی حب دنیا انسان کو لے جاتی ہے کہ حسین وقت ہو شہید ہو جائے, کسی کو پتا نہ چلے, کسی کو پتا نہ چلے, کیونکہ نمرد ہو جائے, شجاعت ختم ہو گئی ہے نا اس کے اندر. حب دنیا یہ ہے. اب ہم آہستہ آہستہ جو ہے امام کے اس کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں جو کل جہاں سے چھوڑا تھا, البتہ عرض کیا کہ دو تین کتابوں کے حوالے عرض کیے آپ کی خدمت میں, وہاں پہ یہ کلام موجود ہے. ایک بار دیگر شروعات پڑھی, اب دیکھیں کہ حب دنیا بنیاد ہے. اگر حب دنیا کو دوسری شکل میں آپ دیکھنا چاہیں, دوسری شکل میں خود پرستی, خود پسندی, خود ہاہی, سمجھتے ہیں نا الفاظ, البتہ ثقیل نہیں ہے اتنے, یہ تو اردو میں بھی ہے نا, کہ حب دنیا یعنی خود پرستی, یعنی اپنے لیے دنیا سے محبت کرنا, دین کو ترک کر دینا, خدا ہی اپنے آپ کو چاہنا، یعنی اگر حب دنیا کو دوسری شکل میں، دوسری صورت میں دیکھنا چاہیں تو خود پرستی، خود ہی نفس پرستی، یہ سب حب دنیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خود پرستی، نفس پرستی کربلا میں نہیں تھی، کربلا میں نہیں تھی. یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو فردن فردن کا لفظ کیا تھا، کام شروع کیا اور پھر منا میں جا کے گروہوں سے بھی خطاب کیا، لوگوں سے حب دنیا، خود پرستی، خود ہاہی کو دور کیا اور تربیت کی ایسے افراد کہ جو افراد کربلا میں کام آ سکے. اور دیکھیں کربلا میں عام لوگ نہیں تھے، یہ عرض کرتا چلو کہ کربلا میں وہ لوگ تھے کہ جو شاہ کی نماز کے وضو سے نماز شب اور فجر پڑھتے تھے، وہ لوگ تھے، روایات میں ہے. یعنی حب دنیا، سونا کوئی حرام تو نہیں ہے لیکن وہ اس قدر عبادت گزار تھے، اس وضو میں نماز پڑھتے تھے. ایسے ہی نہیں ہم ان کو آج یاد کرتے اور خواہش کرتے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم آپ کے ساتھ مثلا شریک ہو جائیں اس مسائل میں، ایسے نہیں ہے. 1400 سال سے جس طرح نام حسین ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کا جو روزہ ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کے ساتھ ہے، اور جو بھی آتا ہے، امام کی روایت بھی ہے کہ جو زیارت پہ میرے بھائی اور میرے دوست کی زیارت پہ نہ جائے اس نے میری زیارت نہ کرنے آئے. کیوں؟ حبیب کیا سید ہے؟ حبیب کو قریب رہے ہیں بہت زیادہ حسین کے. شروع میں قرابت تھی، دوستی تھی بچپن میں، لیکن جب سے اہل بیت پہ 20 سال تو تقریباً نہیں تھے نا قریب، کیونکہ حبیب کوفے میں ہے، امام مدینے میں ہے. حتیٰ حبیب کو بہت زیادہ تربیت بھی نہیں کی امام نے، سوچو ہے نا آپ کی، حبیب کیونکہ کوفے سے تھے. امام جو 20 سال گزارے، 51 سے 61 ہجری تک مدینے میں گزارے ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی جاتی ہوگی، لیکن تربیت شدہ انسان ہے، جس کو خط میں لکھتے ہیں کہ رجل فقی ہے نا. توجہ. تو لہذا کربلا نے امام حسین علیہ السلام 20 سال میں، خصوصاً 10 سال میں یہ کام کیا، اس طرح کے گل دیے. اور میں واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں کہ زینب سلام اللہ علیہا جب شب عاشور آتی ہے تو جب بی بی کو یقین ہو جاتا ہے، عزیزوں مصائب بھی ہے اس میں، یہ جو ساری گفتگو ہے بات کی، اور فکر بھی ہے اور پیغام بھی ہے، کہ جب بی بی کو یقین ہو جاتا ہے کہ صبح میرا بھائی شہید ہو جائے گا، افواج آ جاتی ہے، حالات بی بی دیکھ لیتی ہے، تو بی بی کہتی ہے کہ جاؤ حسین کو خیمے میں بلا کے لاؤ. امام حسین خیمے میں آتے ہیں، بی بی بٹھا دیتی ہے، کہتی ہے بھیا میرے پاس بیٹھو چند لمحے. کہا بھیا یہ جو اب تمہارے ساتھی ہیں، یہ جو اب آپ کے یار و انصار ہیں، اصحاب ہیں، ان میں کوئی ایسا گروہ تو نہیں ہے کہ جو صبح آپ کو چھوڑ کے چلا جائے یا رات کے اندھیرے میں چھوڑ کے چلا جائے؟ کوئی ایسا گروہ تو نہیں ہے اس میں؟ بی بی کو جب یقین ہو جاتا ہے، بی بی یہ جملہ بولتی ہے، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام گریا کرتے ہیں، روایت میں ہے، اپنے پاس سے نہیں گریا کہہ رہا، امام حسین علیہ السلام کے اک باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ گالوں پہ اور رخسار پہ اشک جاری ہو جاتے، کیونکہ امام ایسے گریا نہیں تھے کرتے. امام حسین علیہ السلام جیسا صابر انسان، میں کہتا ہوں طول تاریخ میں، پوری تاریخ میں کوئی صابر نہیں ملے گا آپ کو اتنا، امام حسین علیہ السلام جیسا صابر جو ہے گریہ کرتا ہے. اور امام کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام فرماتے ہیں اے زینب، اما واللہ لقد نہرتموہم وبلوتموہم. کیا زینب، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، ان کا بڑا امتحان کر لیا ہے، بڑی آزمائش میں نے ان کی کر لی ہے. کیسے آزمائش کی ہے؟ کہ میں نے چراغ بجھا دیا، ان سے کہا میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. دیکھیں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے کس طرح کے افراد تربیت کیے ہیں 10 سالوں میں، تربیت کیسے کی ہے، کہ چراغ بجھا دیتا ہوں، بیعت اٹھا لیتا ہوں، اپنی بھی اہل عیال کو لے جاؤ، میرے بھی اہل عیال کو لے جاؤ، یہ تمہارے سے دشمنی رکھتے ہیں، میرے سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ میرے قتل کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا لے جاؤ ان کو. لیکن یہ اٹھ کے نہیں گئے، یہ اٹھ کے نہیں گئے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں یستعنسون بالمنیت دونی استعنق الطفل باللبن امه، کہ ان کو اتنی محبت ہے، امام فیصل دیتے کہ بچے کو دودھ، ماں کے دودھ سے اتنی محبت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ان کو محبت ہے کہ یہ میرے ساتھ شہید ہو جائے. امام یہ شہادت دے رہے ہیں، زینب کو گواہی دے رہے ہیں، زینب کے دل کی تسلی دے رہے ہیں، اور عام الفاظ میں نہیں ہے، مبالغہ نہیں کر رہے امام. امام فرما رہے ہیں کہ بچے کو ماں کے دودھ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی ان کو محبت ہے کہ میرے ساتھ مارے جائیں، یہ میرے ساتھ قتل ہو جائیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر جو اصحاب ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، جب امام یہ کہتے ہیں چراغ والا واقعہ، کہ جب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولا ایک بار نہیں 70 مرتبہ اگر قتل ہو جائیں تو پھر بھی جو ہے آپ کے لیے شہادت دینے کے لیے، آپ کے ساتھ شہید ہونے کے لیے تیار ہے. اور بلکہ روایت میں ہے کہ کہتے ہیں اگر قتل ہو جائے، جلا دیا جائے، ہماری راہ کو مٹی میں ملا دیا جائے، اور پھر ہم یہ دعا کریں گے اور خواست کریں گے، تمنا رکھیں گے کہ ہم زندہ ہوں اور امام کے ساتھ شہادت دیں، امام کے ساتھ ذبح ہو جائے. یہ زینب کو امام بتا رہے ہیں. عزیزو اگر ہم بھی مکتب حسین میں، یہ مکتب حسین ہے، میرا آپ کا گھر نہیں ہے، یہ حسین کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اگر ہم یہاں آتے ہیں تو حسین کے گھر سے خالی نہ جایا کریں، ہم حسین کے گھر سے ایسے نہیں چلے جایا کریں کہ ہمارا نفس بھی پر رہے، خود ہاہی بھی رہے، اپنے آپ کو جان کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں، مال کو بھی نہ صرف کریں، قبیلی نظام میں سے بھی نہ نکلیں، جہاں حق ہو حق کہیں، بھلے جان خطرے میں ہو یا مال صرف کرنا ہو. یہ حسین کے پروردہ پھول ہیں، گل ہیں، جن کی یہ حالت ہے. اور پتہ ہے آپ کو، پیچھے تاریخ آپ سن چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب حسین نے کام شروع کیا نا تو کسی کے ساتھ بولنا مشکل تھا، کلر کیا تھا، اور اب یہ ہے کہ کوئی اس کے جاتا نہیں ہے، بھیجتے ہیں نہیں جاتا. یہ کام کیا ہے حسین نے 10 سال، اور جو دھوکھا کھایا کھانے والوں نے، در مقابل ان لوگوں کے مقابل بھی ایک گروہ تھا جن کے لیے امام فرماتے ہیں وَلَاكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمْ وَالظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ، کہ تم نے کیا کیا ظالموں کو. کون سا گروہ؟ ایک گروہ ہے جس کے لیے امام شہادت دے رہے ہیں، وہ چھوٹا سا ہے، فِئَةً قَلِيلَةً، چھوٹی سا گروہ. اور دوسرا گروہ اس کے مقابلے میں امام کہتا ہے تم نے ظالم کو مضبوط کیا، ظالم کی معاونت کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں ظلم پھر تمہارے اوپر چھا گیا اور تمہارے اوپر مسلط ہو گیا، ظالم کو اپنے گھر آنے کی تم نے اجازت بخشی. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وَأَسْلَمَهُمْ أَمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ، دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے، کہ تم نے تسلیم کیا، ان کو دے دیا، کیا اللہ کے امور کو ظالموں کے سپرد کر دیا تم نے، اللہ کے امور کو ظالموں کے سپرد کر دیا. اور یعنی دوسرے الفاظ ہے کہ اپنا ووٹ جو ہے ایسی حکومت کو دے دیا جو ظالم حکومت ہے. اور پھر کیا ہوا کہ پھر سارے اپنے امور کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی، یہ لو ظالم میری امور کی باغ دوڑ لے لو اور جو مرضی میرے ساتھ کرتے رہو. تھوڑی سی آپ کے لیے زحمت ہے، مجھے معلوم ٹائم گزر گیا، لیکن جو ہے تھوڑے سے اب دیکھیں، امام فرما رہے ہیں کہ ظالم کو تم نے خدا کے امور سونپ دیے، اس کے سپرد کر دیے. پھر امام فرماتے ہیں یا عملونا بالشبہات و یسر یسیرونا بالشہوات، کہ پھر ظالم کو جب دے دیا تو پھر وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ دین کو پسند نہیں ہے، شبہات اور مشکوک کام ہے، نامشروع کام ہے، اور شہوات سے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں، شہوات جو ہے معاشرے میں دے رہے ہیں. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ شہوت پرستوں کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں، خالی شہوات نہیں کر رہے بلکہ اپنے بعد شہوت پرستوں کے لیے زمینہ ہموار کر کے دے رہے ہیں. یزید معاویہ کیا کر رہا تھا؟ زمینہ ہموار کر کے دے رہا تھا یزید کے لیے، شہوت اس سے بھی زیادہ جو شہوت پرست تھا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر وہ شہوت پرست کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں گناہ پھیل جائے، دنیا میں تاریکی اور ظلمت چھا جائے. اور پھر مال کون سا خرچ کرتے ہیں؟ وہ مال جو تم سے ہی لیا ہوا ہے، تمہارا ہی مال لے کے تم پر ہی ظلم کرتے ہیں، تم پر ہی حکومت کرتے ہیں، اور تم پر ہی جو ہے وہ ریاست کر کے تمہاری ناموس سے کھیلتے ہیں، تمہیں قتل کرتے ہیں. اور آج دیکھیں حکومتوں میں کیا ہے، حکومتوں میں یہی تو ہے جو ظالم حکومتیں ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ساری گفتگو کا یہ جملہ جو ہے جان ہے، یہ سارا آخری تقریباً جملہ ہے، سلتہم علی ذالک فرارکم من الموت. کیا ہوا ہے کہ تم نے یہ ساری چیزیں موجب بنی ہیں، جو ساری میں نے عرض کی موجب بنی ہے، کیا کہ تم پر وہ مسلط ہو گئے اور تم ان کو روک نہیں سکے، ان کو روکا نہیں ہے تم نے، مقاومت نہیں کی ان کے سامنے، اور تم پر مسلط ہو گئے اور تمہاری ناموس ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اب جو جیسا وہ کھیلیں جس طرح وہ کریں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ نہیں فرما رہے امام کہ تم یعنی ٹیرورسٹ کرو جا کے، امام کی خاص نہیں تھی کسی سے، صرف یہ تھی مقاومت کرو تم اپنے حق کے لیے، حقوق کے لیے. یہ نہیں تھی کہ جا کے بم باندھو خدا نہ کرے کہ کسی کو تباہ کرو، نہیں، غلط ہے یہ، نہیں، قتل نہ کرو کسی کو، حقوق نہ ضائع کرو کسی کے، کیا کرو کہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کم از کم کھڑے ہو جاؤ. امام یہ نہیں کہتا نا ہم سے بھی تقاضا کر رہے کہ جس معاشرے میں بھی ہیں ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں، مراد یہ ہے کہ اس مورد میں جان کو خطرے میں ڈالو کہ جب تمہارے حقوق ختم ہو رہے ہو، ظالم مسلط ہو رہا ہو. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فرارکم من الموت واعجابکم بالحیات التی ہی مفارقتکم، کہ تم نے پھر کیا کیا ہے کہ موت سے فرار اختیار کیا ہے، موت سے فرار اختیار کیا ہے، موت سے بچنے کی کوشش کی ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتے اگر تم تو پھر ایسا نہ کرتے. دیکھیں آخرت پر ایمان نہیں تھا ان کا، آخرت پر ایمان رکھتے تو ایسا نہ ہوتا، بلکہ ابدی سعادت میں تم چلے جاتے، ابدی سعادت تمہیں مل جاتی، اور اسی طرح تم نے دنیا کی لذات کے لیے دین کو چھوڑا اور موت سے فرار اختیار کیا، جس کی وجہ یہ بنی کہ ظالم تم پر مسلط ہو گیا اور حب دنیا میں تم غرق رہے اور دنیا میں تمہیں غرق کر دیا گیا. یہ توجہ فرمائی آپ نے آقا صاحب کہ اس قدر یہ حالات تھے، اگر وہ لوگ مقاومت کرتے، حب دنیا میں نہ پڑتے، تو زینب کو مدینے سے نہ جانا پڑتا، زینب مدینے سے نہ جاتی. اگر وہ لوگ حب دنیا کو چھوڑتے تو زینب سفروں میں نہ رہتی، وہ بی بی جس کو کبھی زندگی میں سفر درپیش نہیں آیا، ایک کوفے کا سفر کیا تھا، وہ بھی بابا کی جب حکومت کوفے منتقل ہوئی تھی، اور دوسرا سفر یہ بی بی کر رہی ہے، اور آخری سفر کر رہی ہے، اس کے بعد جب واپس آتی ہے تو شہادت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ عقل سے شعور سے کام لیتے تو بی بی علی اکبر کے سینے میں برچی نہ دیکھتی، کبھی بازو عباس کٹے ہوئے نہ دیکھتی بی بی. کیوں بی بی نے دیکھے یہ بازو عباس کٹے ہوئے عزیزو؟ اسی وجہ سے کہ حب دنیا میں ملوث تھے، وہ حب دنیا کو جو ہے وہ لیے ہوئے تھے، اور بی بی کبھی اپنے حسین کا سر کٹا ہوا نہ دیکھتی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ بڑی محبت تھی زینب کو حسین سے. میں انشاءاللہ برسوں کی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، جو جمعرات کی مجلس ہوگی، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ امام کی شہادت، کیونکہ یہاں مجلس آخری ہے میری اس ملک میں، تو میں اس لیے شہادت امام پہ اختتام کروں اس مجلس کا. دیکھیں کہ اتنی محبت تھی بی بی کو کہ جب امام آئے ہیں نا رخصتی کے لیے، تو روایات میں 70 مرتبہ پردہ اٹھتا تھا خیموں کا اور پردہ گرتا تھا، کہ بی بی کہتی تھی حسین تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، مجھے اپنی زیارت تو کر لے دیتے. اتنی محبت تھی. اور ایک یہ بھی مقام آیا کہ ایک مرتبہ جب 11 محرم کو قافلوں کو کہا گیا کہ اسیر کر لو اور چلو کوفے کی طرف، وہ بھی عام حالات میں نہیں عزیزو، کیا کیا گیا کہ اونٹ لائے گئے اور ان کے اوپر بغیر پلانوں کے زینب کو بٹھا دیا گیا اور ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے اور کہا گیا کہ چلو کوفے کی طرف فقیر ہو کے چلو. اور عزیزو جب اتنی محبت ہو بہن سے, بہن کو بھائی سے, تو ایک مرتبہ جب زینب چلتی ہے دیکھتی ہے حسین کا لاش ہے ریت پہ پڑا ہوا ہے زخموں میں چور ہے اور امام کا سر موجود نہیں ہے, بی بی ایک مرتبہ امام کے لاشے کی طرف دیکھتی ہے, ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور ایک مرتبہ مدینے کی طرف دیکھتی ہے, کہتی ہے اللہ یہ وہی حسین ہے جس نے رسول نے پالا تھا جس کو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو منظور و مقبول فرما, ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما, اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو راضی کریں. نفس پرستی, خود ہاہی, اسی طرح کے جملہ امراض روحانی سے ہمیں نجات دینا. بحق محمد و آل محمد حاضرین مجلس اور غائبین, مومنین و مومنات, مسلمین مسلمات کو غریق رحمت فرما, جو فوت ہو چکے انہیں جوار اہل بیت رحم السلام میں جگہ عنایت فرما. محمد و آل محمد کے صدقے میں, سید سجاد کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ مہدی بیگم آغائے ولایت حسین عابدی کی والدہ محترمہ بہت زیادہ مریض ہیں, ان کے لیے بھی دعا کی التماس ہے. خداوند عالم جملہ مریضوں کو اور ان کو اس بی بی کو بھی شفاء کامل اور عاجلہ عنایت فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو دین کی خدمت جس بھی رنگ میں جہاں پہ بھی عزادار مومنین و مومنات, ماتمی, علماء, محدثین, محققین, ولی فقی, مراجع اعظام, سب جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں انہیں حفظ فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اسیروں کی رہائی فرما. محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے آوان و انصار میں شریک فرما. اللہم صلی علی محمد ماتم حسین.